الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من تواضع لله رفعه الله پچھلی مرتبہ بھی کچھ اس بارے میں عرض کیا تھا کہ تواضع یعنی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا یہ شرعاً ہم سب پر فرض ہے اس کا حصول اس صفت کا حصول شرعاً ہم سب پہ فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے روزہ رکھنا یہ رومال اتارنا ہے رومال رکھ کے بیٹھنا یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے اور یہ رومال سنت بھی نہیں ہے کبھی کوئی سمجھے یہ سنت ہے اس کو کندھے پہ رکھنا یہ سنت نہیں ہے ہاں البتہ ناجائز بھی نہیں ہے کسی غیر قوم کا شعار بھی نہیں ہے اس لیے ناجائز بھی نہیں ہے تو اس لیے سنت نہیں سمجھنا چاہیے اس کو تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو اپنے دل میں کچھ نہ سمجھنا اس کا نام تواضع ہے اور ویسے آدمی کوئی اپنے آپ کو کہتا رہے بولتا رہے کہ میں بہت حقیر ہوں اور یا میں بہت کمتر ہوں یا لکھنا اپنے آپ کو حقیر یا احقر یا ناکارا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے الفاظ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ دل میں اپنے آپ کو نہ سمجھتا ہوں دل میں سمجھنا فرض ہے اور اللہ معاف فرمائے اگر یہ تواضع جو فرض ہے اگر یہ حاصل نہ ہوا تو اس کی ضد ہوگی جس کو ہم تکبر کہتے ہیں دو میں سے کوئی ایک ہی چیز ہوگی یا تو درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا یا تو تواضع ہوگی کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اپنے دل میں جب یہ نہیں ہوگی تو جیسے روشنی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا اندھیرا ہوگا تو تواضع کی روشنی نہیں ہوگی تو تکبر کا اندھیرا ہوگا آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کیا کیا کس طرح سے تکبر میں مبتلا ہوں حضرت مولانا شاہ ابراہیم النخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے کہنے لگے حضرت یہ میرا صاحبزادہ ہے حضرت نے فرمایا ہاں آپ صاحب ہیں اور یہ آپ کے زادے ہیں یعنی آپ نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ لیا تو یہ ہے اب آدمی کو پتا بھی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن تکبر بہرحال ہو گیا اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا یا عجب تو ہو ہی گیا تو اس لیے تواضع کا مطلب ہے اپنے آپ کو اپنے دل میں کچھ نہ سمجھنا کہنے اور لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ دل کی یہ کیفیت نہیں ہے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر میں پورے حضرت آدم علیہ السلام کی پوری ذریت کا پوری اولاد کا یعنی تمام انسانیت کا سردار ہوں لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا تو کیا منظر ہوگا جب ہم ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے کچھ قرآن سناؤ. انہوں نے عرض کیا کہ آپ پر تو نازل ہوا ہے, آپ کو کیا سناؤں؟ فرمایا نہیں, میرا جی چاہتا ہے کہ کسی اور سے سنو. انہوں نے سنانا شروع کیا, سورہ نساء پڑھنی شروع کی, یہاں تک کہ وہ اس آیت پر پہنچے, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب اس آیت پر پہنچے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بس بس رک جاؤ. تو وہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. اور اس آیت میں یہ مضمون ہے کہ وہ منظر کیا ہوگا جب ہر امت پر ہم اس کے نبی کو گواہ بنائیں گے کہ وہ نبی یہ گواہی دے گا کہ میں نے اللہ آپ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا. ہر نبی قیامت کے دن یہ کہے گا کہ میں نے آپ کا پیغام اپنی اس امت تک پہنچا دیا. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام امتوں پر گواہ بنایا جائے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ, ان تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کا پیغام ان اپنی امتوں تک پہنچا دیا. تو وہ کیا منظر ہوگا جب ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ بنایا جائے گا اور آپ کو تمام امتوں پر گواہ بنایا جائے گا. اتنی بڑی سعادت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملے گی. تو یہ بہت بڑا مقام تھا, بہت بڑا مقام ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے. یہ اپنے ہی بارے میں یہ آیات اور یہ الفاظ سن کر آپ کے آنسو ٹپک پڑے, یہ علامت ہے تواضع کی, عاجزی انکساری کی. اکڑ کے وقت تھوڑی روتا ہے آدمی, تکبر کے وقت آدمی روتا نہیں ہے. اکڑ کے جب جذبات ہو تو اس کو رونا نہیں آتا. تو یہ علامت ہے آج اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود انا سید ولد آدم ولا فخر. اور اس آیت میں جو مقام بتایا گیا وہ اور ایک روایت میں فرمایا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ما رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل متکئا قط. صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی, یہ قطو کا لفظ ہے, اس کا ترجمہ ہوتا ہے کبھی بھی نہیں. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا نہیں گیا کہ آپ نے ٹیک لگا کر کھانا کھایا ہو. ٹیک لگا کر, چونکہ کھانا اللہ کی نعمت ہے, اللہ جس طرح اللہ بڑے اللہ کی نعمت بھی بہت بڑی چیز ہے. تو اگر مجنو کو لیلا کے ہاتھ سے کوئی سوکھا ٹکڑا بھی مل جائے تو اس کے دل میں تو اس کی بھی عظمت ہوگی کہ لیلا کے ہاتھ سے ملا ہے. جس جو نعمت اللہ ہمیں دے رہے ہوں اس کو بھی اس کی بھی یہی اس سے بڑھ کر تعظیم ہونی چاہیے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی بھی دیکھا نہیں گیا کہ آپ نے ٹیک لگا کے کھانا کھایا, آج جی کے ساتھ بیٹھ کر اور گویا کہ جیسے ایک روایت میں خود فرمایا کہ میں ایسے کھانا پسند کرتا ہوں جیسے دیکھنے سے پتا چلے کہ کوئی غلام بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں, غلام بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں. اس لیے جو کھانے کے جو مسنون جو طریقے آئے ہیں وہ یہی ہے کہ دونوں ان ٹانگوں کو کھڑا کر کے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا کھایا کرتے تھے, دونوں ٹانگیں یہ کھڑی کر کے بیٹھ گئے اور کھانا کھایا. اکثر آپ کا انداز یہی ہوتا تھا. اب بتائیے یہ کیسا انداز ہے, بالکل عاجزی انکساری کا انداز. یا التحیات کی صورت میں بیٹھ کر اور یا ایک پاؤں کھڑا کر کے, ایک ٹانگ کھڑی کر کے, ایک ٹانگ لٹا کر ایک ٹانگ کھڑی کر کے, اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھایا کرتے تھے. بھئی دونوں بچوں کو الگ کر دیں, بچوں کو دو بچوں کو ایک ساتھ کبھی نہ بیٹھنے دیں ورنہ یاد رکھیں گے گڑبڑ رہے گی. تو اور ایک روایت میں فرمایا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ دو کسی معاملے میں دو اختیار دے دیتے تھے، آپ چاہیں تو یوں کر لیں، آپ چاہیں تو یوں کر لیں، ایسا کرنا چاہے تو ایسے کر لیں، ایسے کرنا چاہے ایسے کر لیں. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين قط الا اخذ ايسرهما. کبھی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا نہیں ہوا کہ اس کے خلاف ہوا ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بھی دو اختیار دیے جاتے ہیں کہ آپ چاہیں تو ایسے کر لیں، آپ چاہیں تو ایسے کر لیں، کسی معاملے میں آپ کو دو اختیار دیے جاتے ہیں تو آپ آسان والی صورت کو اختیار کرتے تھے، مشکل والی کو نہیں کرتے. حالانکہ آپ چاہتے تو مشکل پہ عمل کر سکتے تھے لیکن نہیں، آسان صورت کو اختیار فرماتے تھے. آسان صورت کے اختیار کرنے میں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ آسان صورت پر عمل کر لیا تو آدمی کے اندر تکبر نہیں آئے گا، مشکل صورت کو اختیار کر کے اور کامیابی حاصل ہو گئی اس کو، مشکل راستے کو اختیار کر کے تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے گا، دیکھو کتنا مشکل تھا میں نے پھر بھی کر لیا تو میں بڑی چیز ہوں. تو یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، بڑا سمجھنا، یہی تو تواضع کی ضد ہے، الٹ ہے اور یہ حرام ہے. اسی چیز نے شیطان کو اللہ تعالی کی بارگاہ سے نکلوایا، تکبر عزازیل را خوار کر بزندہ نے لعنت گرفتار کر. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں تکبر نے ہی تو عزازیل کو یعنی شیطان کو ذلیل و خوار کیا، بزندہ نے لعنت گرفتار کر اور لعنت کے قید خانے میں قید کر دیا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک وہ اللہ کی لعنت کے قید خانے میں گرفتار رہے گا. تو اس کی جو ضد ہے یعنی تواضع، اس کا حاصل کرنا فرض ہوا. ہوں اس سے میں ممتاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور ہے دل کی یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. دل سے آواز آئے، یہ اصل تواضع ہے کہ اپنے آپ کو دل میں کچھ نہ سمجھنا. تو ہے دل کی یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہے دل کی یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہوں اس سے میں ممتاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. احمد تیرا ہر لحظہ ہے پیغام، احمد تیرا ہر نغمہ ہے پیغام محبت. تیری ساری باتیں بہت اچھی ہیں، اللہ کی محبت کی باتیں تو بیان کرتا ہے، لیکن سب سے اچھی آواز کون سی ہے؟ احمد تیرا ہر نغمہ ہے پیغام محبت، دلکش ہے یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. سب سے اچھی چیز یہ ہے، دلکش ہے یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اسی سے تو آدمی بڑھتا ہے، اوپر ہوتا ہے. جو شان اپنی گھٹا رہے ہیں وہ شان اپنی بڑھا رہے ہیں. ہاں بند کرتے ہیں. جو شان اپنی گھٹا رہے ہیں وہ شان جو شان اپنی بڑھا رہے ہیں وہ شان اپنی گھٹا رہے ہیں جو شان اپنی گھٹا رہے ہیں وہ شان اپنی بڑھا رہے ہیں. کتنا سادہ سا شعر ہے. جو لوگ اپنی شان بڑھا رہے ہیں دراصل وہ اپنی شان گھٹا رہے ہیں. اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں تو دراصل اللہ کی نگاہوں میں وہ گھٹ رہے ہیں. اور جو اپنی شان گھٹا رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں اپنے آپ کو دل میں سمجھتے ہیں تو اللہ کیا ان کا مرتبہ بڑھ رہا ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی اپنی نگاہوں میں برا ہوتا ہے تو اللہ کی نگاہوں میں بھلا ہوتا ہے. جب آدمی اپنی نگاہوں میں برا ہوتا ہے تو اللہ کی نگاہوں میں بھلا ہوتا ہے، بھلا. اور جب آدمی اپنی نگاہوں میں بھلا ہوتا ہے تو اللہ کی نگاہوں میں برا ہوتا ہے. سیدھا سیدھا معاملہ. اب ہم خود سوچ لیں جی ان کی ساری جی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایک عرابی آیا, آپ نے چادر پہن رکھی تھی جس کے کنارے سخت تھے. اس عرابی نے دیہاتی نے آ کر آپ کی چادر کو اس زور سے کھینچا کہ آپ وہ جو اونچوں کے کنارے سخت تھے تو آپ کی گردن مبارک پر اس کے نشان پڑ گئے چادر کے, اس زور سے کھینچ کے بھیچا اس نے. اور بات کیا تھی, کچھ بھی نہیں, آپ نے اس کا کوئی حق نہیں مارا تھا, کوئی ایسی بات نہیں تھی. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ مال دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ دیجئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور اس کو مال دینے کا حکم فرمایا کہ بھائی اس کو دے دو کچھ. ایسا تکبر والے کبھی نہیں کر سکتے, کوئی تکبر والا ایسا نہیں کر سکتا. یہ شان ہے عاجزی اور انکساری کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے قرآن کریم میں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ روح زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی تھے, فرمایا میں ہوں. یہ بات بظاہر غلط بھی نہیں تھی, وہ وقت کے نبی تھے اور وقت کا نبی سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے, سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے. تو ان کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلے کہ میں ہوں, اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ بول پسند نہیں آئے کہ اے موسیٰ آپ نے یہ بڑائی کے الفاظ ہیں, جائیے فلاں جگہ پہ ہمارا ایک بندہ ہے اس سے جا کے ملے. اور مچھلی, فرمایا یہ مچھلی جہاں زندہ ہو کر دریا میں اتر جائے بس وہی جگہ اس کے آس پاس وہ ملیں گے. چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشا علیہ السلام کو ساتھ لے کر, اپنے خالہزاد بھائی کو ساتھ لے کے چلے. وہ اس وقت تک نبی نہیں بنے تھے, بعد میں ان کو نبوت ملی. تو ایک جگہ جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا تو حضرت یوشا علیہ السلام جاگ رہے تھے. وہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر خود ہی زندہ ہوئی اور وہ دریا میں گھس گئی, سرنگ بناتی ہوئی دریا میں گھس گئی. واتخذ سبیلہ فی البحر سرابا, قرآن میں یہ آئے. تو بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر بعد بیدار ہوئے, پھر چلنا شروع کیا, سفر شروع کیا. آگے جا کے فرمایا آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. لاؤ بھائی وہ جو مچھلی ہم لے کے چلے تھے ناشتے کے لیے, لاؤ ہمارا ناشتہ تو دو, اس سفر نے تو ہمیں تھکا کر رکھ دیا. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, اس کا با محاورہ ترجمہ یوں ہوگا, اس سفر نے تو ہمیں تھکا کر رکھ دیا ہے, لاؤ ہمیں ناشتہ دو. تو حضرت یوشا علیہ السلام کو اب یاد آیا, قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. فرمایا وہ تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا, وہ جو چٹان جس پہ آپ نے آرام فرمایا تھا وہیں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر اور وہ دریا میں گھس گئی تھی, اور بڑے عجیب طریقے سے اس نے دریا میں راستہ بنا لیا اور گم ہو گئی وہ. تو فرمایا بھائی وہی تو جگہ ہے جہاں ہمارا مقصود ہمیں ملنا تھا, وہی حضرت خضر علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہونی تھی. تو فرتدا علی آثارہما قصصا, دونوں حضرات پھر اپنے 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 نقش قدم پر پھر واپس ہوئے, اسی طرح پچھلے وہی پھر لوٹے اسی راستے کی طرف جہاں سے آئے تھے, اور وہاں ملاقات ہو گئی حضرت خضر علیہ السلام سے. اب وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے عرض کر رہے ہیں کتنے جلیل, کتنے جلال والے نبی, اتنا جلال تھا کہ قبطی کو بھوسا مارا فوقعہ موسیٰ فقبا علیہ, وہ برداشت بھی نہیں کر سکا, اسے موت تاری ہوئی, موت آ گئی اس کی, ایک گھوسا برداشت نہیں کر سکا. اور بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے. جب وہ واپس آئے کوہ طور سے تو انہوں نے حضرت हारून अलैहि सलाम का गिरेबान पकड़ लिया और दाढ़ी को फला था खुद भी लिख या थी वला बिरासी, दीनी गैरत की वजह से उन्होंने सर पकड़ लिया, हजरत सर के बाल पकड़ के खींचा, ये तुमने क्या किया हजरत हारून अलैहि सलाम को। अल्लाह की नाफरमानी को देखकर ऐसा जलाल आता था, अब ऐसे जलाली नबी और इनको कहा जा रहा है जाए हजरत खजर अलैहिस्सलाम के पास, उनसे जाके मिले। जरा पहुंचे तो मुलाकात हुई तो उनसे अर्ज किया कि मैं आपके साथ कुछ रहना चाहता हूँ, आपकी सोबत में कुछ रहना चाहता हूँ। अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, क़ाला हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, और रहना इसलिए चाहता हूँ कि जो कुछ अल्लाह ने आपको सिखाया है कुछ मुझे भी सिखा दीजिए। उन्होंने ये जवाब दिया, क़ाला इन्नका लन तस्तकिया मअया सबरा, जाओ जाओ भाई अपना रास्ता लो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, मेरे साथ सबर नहीं कर सकते। इस बेइल्तिफाती के जवाब पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर आजी वाला जवाब दिया, قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا, नहीं नहीं भाई इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपको आपकी नाफरमानी भी नहीं करूंगा। इस पर उन्होंने फिर पाबंदियां आयद करनी शुरू की, قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا, अच्छा फिर ठीक है मेरे साथ रहना तो एक शर्त है, इस शर्त में आपको अपने साथ रखूंगा और वो शर्त ये है कि कोई भी मैं काम करूंगा आप मुझसे पूछ नहीं सकते, आपको पूछने की कोई इजाजत नहीं होगी। हाँ यहां तक कि मैं खुद ना बता दूं कि मैंने ये काम क्यों किया, ये बात तय हो गई। अब चले वो एक लंबा वाकया है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इधर हजरत खजर अलैहिस्सलाम वो तेज लहजे में गुफ्तगू फरमा रहे हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आजी और इनके सारी से पेश आ रहे हैं। इसी को तवाज़ो कहते हैं, इसी तवाज़ो से ही नेमतें हासिल होती हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। और चूंकि उनको वो चीज सीखनी थी जो हजरत खजर अलैहिस्सलाम के पास थी, इसलिए उन्होंने आज ही इनके सारी तवाज़ो इसका इजहार किया। अगर वो जलाल का इजहार फरमाते तो कभी भी ऐसा ना होता और हजरत खजर अलैहिस्सलाम का साथ नसीब ना होता। ये नेमतों से महरूम करने वाली चीज है। सअसरिफु अन आयाती अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्ज़ बिगैरिल हक़, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जो जमीन में तकब्बुर करते हैं और बिगैरिल हक़ का लफ्ज़ यहां लाया अल्लाह ताला, क्योंकि हक किसी का नहीं बनता तकब्बुर करने का, हक तो अल्लाह ताला का है। الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, متكبر اللہ سبحانہ وتعالی ہے, تکبر اللہ کے لیے ہے, بڑے اللہ ہیں باقی سب چھوٹے ہیں. وله الكبرياء في السماوات والارض, زمین اور آسمان میں بڑائی ہے تو صرف اللہ کے لیے ہے, तो मुतकब्बिर भी अल्लाह ताला है। जो यहां मुतकब्बिर बनेगा जमीन में तो अल्लाह सुभानहु व तआला फरमाते हैं, अल किब्रिया रिदाई, तकब्बुर और बड़ाई तो मेरी चादर है, फमन नाज़ानी फी रिदाई कसमतुहु वला उबाली, जो मेरी चादर को खींचेगा यानी खुद तकब्बुर इख्तियार करना चाहेगा, मुतकब्बिर तो मैं हूं, कोई और बड़ा बनने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा, मुझे कोई परवाह भी नहीं होगी, यानी उसको बर्बाद करके रख दूंगा। تو فرمایا کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق, زمین میں حق تو نہیں بنتا کسی کا کہ وہ تکبر کرے, جو کرے گا میں اس کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا, اپنی آیات سے اس کو پھیر دوں گا. آیت میں آتا ہے قرآن, قرآن میں آتا ہے, قرآن کی آیات میں لکھا ہوا ہے نماز پڑھو, نماز کی توفیق نہیں ملے گی, زکات دو, زکات کی توفیق نہیں ملے گی. آیات میں ہی لکھا ہوا ہے کہ حج کرو, حج کی توفیق نہیں ملے گی مال ہوتے ہوئے بھی. کتنے کتنے مالدار لوگ ایسے ہیں مال ہوتے ہوئے بھی حج پہ نہیں جاتے. یہ علامت ہے کہ اللہ سبحانہ, اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے, کہ نہیں نہیں بھائی بس ٹھیک ہے ہم ایسے ہی صحیح ہیں, یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں. تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیوں سے پھیر دیا, اپنی آیات سے پھیر دیا. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق, تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, دوسروں کو حقیر سمجھنا, اس سے آدمی اللہ تعالیٰ کی آیات سے اللہ تعالیٰ اس کو پھیر دیتے ہیں, اس کا رخ پھیر دیتے ہیں, دوسری طرف کر دیتے ہیں. اور جو تواضع عاجزی ان کے ساری سے چلتا ہے, تو دیکھیں اس کی مثال ایسی ہے کہ پانی, بارش جب برستی ہے, بارش جب برستی ہے تو نشیب, سارا پانی نشیب میں جاتا ہے, جہاں پہ نشیبی علاقے ہوتے ہیں نا, نیچے ڈھلان سے وہ ہوتا ہوا نیچے پہنچتا ہے, سارا پانی اس زمین کو مل جاتا ہے جو نیچے ہوتی ہے. ایسے ہی اللہ کی نعمتیں جو اللہ کے بندوں پر برستی ہیں, اوپر سے بارش برستی ہے, تو جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور سب سے کمتر سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, ساری نعمتیں اس کے پہلو میں آ جاتی ہیں, اس کے دامن میں آ جاتی ہیں. اور جو تکبر اختیار کرتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ پھیر دیتے ہیں اپنی آیات سے, اس کو ان نعمتوں سے محروم رکھا جاتا ہے. دو آدمیوں کا قصہ قرآن کریم میں نقل کیا گیا, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. ایک آدمی کو باغ دیا, ایسا باغ گھنا پھلوں سے لدا ہوا اور پانی اس میں بہ رہا, نہر بہ رہی اس میں, ساری دولتیں جو ایک باغ کے لیے ہونی چاہیے, ساری آسائشیں وہ موجود. دوسرے آدمی کو بھی اللہ نے باغ دیا, لیکن دوسرے آدمی کے پاس یہ نعمتیں نہیں تھی, ایسا باغ نہیں تھا اس کا. تو اس نے کہا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا, میرے بیٹے بھی ہیں. اچھا اس کو بیٹے بھی دیے, باغ ہو ہی دیا, تو اللہ نے یہ نعمت گنوائی ہے. جنتین من اعناب وحففناهما بنخل, انگور اور کھجور اس کے باغ میں لگے ہوئے, باغ پھلوں سے لدا ہوا اور درمیان میں نہر بہ رہی ہے, اور اس کو بیٹوں کی نعمت بھی دی اللہ نے. لیکن اس نے کہا کیا, دوسرے کو یہ نعمتیں نہیں حاصل تھیں, اس نے کہا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا, میرے بیٹے بھی تجھ سے زیادہ ہیں, میرا باغ بھی میرا تجھ سے بڑا ہے. اس طرح اس نے تکبر اختیار کیا. تو اس دوسرے آدمی نے جواب میں یہ کہا کہ بھائی دیکھو یہ تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا, یہ بھی الفاظ اس نے کہے, ارے یہ میرا باغ یہ کبھی برباد ہوگا, یہ ایسا باغ کبھی تباہ ہوگا, ما اظن ان تبيد هذه ابدا, یہ باغ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی یہ برباد ہو. تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا, دوسرے جس سے وہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں, میرے پاس تجھ سے زیادہ نعمت ہے, میں تجھ سے بہتر, انا اکثر منک مالا واعز نفرا, یہی تو شیطان نے کہا تھا. انا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین, تو آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا, میں بہتر ہوں ان سے. مٹی کو اگر اوپر سے بھی پھینکا جائے تو وہ نیچے آتی ہے, اور آگ کو نیچے سے بھی جلایا جائے تو اوپر جاتی ہے, تو میں بہتر ہوں ان سے. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ آگ جن چیزوں سے پیدا کی جاتی ہے وہ تمام چیزیں مٹی سے نکلتی ہیں, تو کون سی چیز بہتر ہوئی؟ تمام چیزیں جن چیزوں سے آگ بنتی ہے وہ ساری چیزیں مٹی سے نکلتی ہیں, تو کون سی چیز بہتر ہوئی؟ ماں بہتر ہوتا ہے, بیٹا بہتر ہوا, اولاد بہتر ہوئی, تو ساری چیزیں وہ مٹی سے نکلتی ہیں تو بہتر کون سی ہوئی؟ یہ اس کا دعویٰ باطل تھا جس کی وجہ سے وہ مردود ہوا, تکبر اختیار کیا. اللہ تعالیٰ کا جب تکبر اختیار کیا تو سجدہ نہیں کیا اس نے. ایک بہت بڑی عبادت جو اس وقت متوجہ تھی, اللہ کا بہت بڑا حکم, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق, تکبر کی وجہ سے آدمی اللہ کی آیات پر عمل کرنے سے محروم رہتا ہے, اور یا دوسرے اللہ کی نشانیاں اس کو نشانیاں نظر نہیں آتی, ان نشانیوں سے اس کو کوئی سبق نہیں ملتا, اس نے انکار کر دیا. اللہ کے حکم پر چلنے سے انکار کیا, اس نے سجدہ نہیں کیا. ایسے یہاں پر بھی اس نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں, دیکھ نہیں رہا میرا باپ, میری اولاد تو اس سے زیادہ ہے, میرا باپ تو اس سے بہتر, ایسا باپ تیرا نہیں ہے. تو اس کے ساتھی نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا, ارے جس نے تجھے مٹی سے بنایا ہے تو اس کے ساتھ ناشکری کرتا ہے, اور پھر تجھے اتنا ایسا انسان بنا دیا بالکل متوازن. ایسا نہیں ہے کہ ایک آنکھ بڑی ایک چھوٹی, ایک ہاتھ بڑا ایک چھوٹا, ایک ٹانگ بڑی ہو ایک چھوٹی ہو, یا ہو ہی نہیں, تو ایسا تو نہیں, بالکل متوازن تجھے بنا. ثم سواک رجلا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا, میں تو وہ میرا رب ہے, میں تو بھائی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. اس نے تو عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا, ادھر اس نے تکبر کا اظہار کیا. بالآخر ایسا اللہ نے عذاب بھیجا, اس کا باغ سارا کا سارا تہس نہس ہو گیا. اور یہ بھی قرآن کریم میں فرمایا, ایک آدمی کا حال بیان فرمایا کہ ایک آدمی وہ تھا کہ اس کے اللہ نے اس کو باغ دیے تھے, جب اس کی فصل آتی تھی تو بہت ایک غربا کا اور مساکین کا ایک مجمع ہوتا تھا, اور وہ کسی کو محروم نہیں لوٹاتا تھا, سب کو دیتا تھا, جب فصل اترتی تھی سب کو دیتا تھا. اس کے بیٹے بہت کوڑتے تھے کہ یہ کیا یہ سب کو دے دیتے ہیں, اتنا مال اتنی ساری فصل تقسیم ہو جاتی ہے, ایسی اس کے پیسے بھی نہیں ملتے تو غریبوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. تو بیٹوں کو بڑا اعتراض ہوتا تھا, اللہ کی شان باپ کا انتقال ہو گیا. باپ کے انتقال کے بعد جب پہلی فصل آ رہی تھی, اب وہ چلے ہیں, یہ کہتے ہوئے بیٹے چلے, فانطلقوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانطلقوا وهم يتخافتون, ایک دوسرے کو آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں, چل جا رہے ہیں باغ کی طرف فصل کاٹنے کے لیے اور آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں. سرگوشی کیا تھی؟ اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسكين, دیکھو آج کے دن کوئی مسکین تمہارے اوپر تمہارے باغ میں داخل نہ ہو, دیکھو آج کوئی مسکین داخل نہ ہو کہ دینا پڑے گا اس کو, اتری ہوئی فصل میں سے اس کو دینا پڑے گا. یہ ادھر کہتے ہوئے جا رہے ہیں, ادھر جب باغ پہ پہنچے ہیں, فلما رأوها قالوا إنا لضالون, باغ ایسا تباہ ہوا, ایسا بر اللہ نے آندھی بھیجی, وہ باغ ایسا تباہ ہوا کہ جب اس وہاں تک پہنچے ہیں تو کہہ رہے ہیں شاید ہم راستہ بھول گئے, یہ تو نہیں تھا ہمارا باغ, شاید ہم راستہ بھول گئے کہیں اور آ گئے. پھر احساس ہوا کہ نہیں باغ تو یہی ہے مگر برباد ہو چکا, تباہ ہو چکا. ان میں کوئی معتدل لڑکا تھا, وہ کہنے لگا قال الم اقل لكم لولا تسبحون, دیکھو میں نہیں تمہیں سمجھاتا تھا, میں نہیں سمجھاتا تھا ایسے نہیں کہو, دیکھو کیا ہو گیا. یہ ہے تکبر, غریبوں کو حقیر سمجھنا کہ ان کے پاس مال نہیں ہے تو یہ حقیر ہے, ہمارے پاس مال ہے تو ہم بڑی چیز ہیں, سارا مال بربادی. یہ واقعات ایسے نہیں ہیں, یہ سمجھانے کے لیے ہے. تم مال کی وجہ سے اکڑو گے تو دیکھو یہ انجام ہوگا جیسے ان کا ہوا ہے. اور آج بھی ان کی ساری کرو گے جیسے ان کے باپ نے کی تو کوئی بھوکے مرے, برکت ہوتی رہی. تو بھائی یہ توازو جو تکبر کی ضد ہے اس کا حاصل کرنا ہم سب پہ فرض ہے, ورنہ خطرہ ہے کہ پھر اس کی ضد یعنی تکبر ہمارے دل میں ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا نا, دیکھیں روشنی جتنی روشنی کم ہوگی اتنا اندھیرا, اتنا ہی اندھیرا. دیکھیں روشنی کم ہے اندھیرا زیادہ, روشنی زیادہ ہو تو اندھیرا رہے گا ہی نہیں. توازو کی روشنی ہو تو اندھیرا نہیں ہوگا, تکبر کا اندھیرا نہیں ہوگا, خود ہی چلا جائے گا. اللہ, حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ دیکھو بھائی, بعض اعلانات کیے تھے حضرت نے کہ بھائی اگر میں اکیلا جا رہا ہوں تو کوئی میرے ساتھ آ کے چلنا شروع نہ کر دے. کہ آ کے حضرت جا رہے ہیں بھائی چلو بھائی ہم بھی چلیں حضرت کے ساتھ. فرمایا جب میں کہیں اکیلا جا رہا ہوں تو مجھے اکیلا جانے دیا کرو, اور کوئی اگر میں کوئی سامان اٹھا کر لے جا رہا ہوں کوئی میرا سامان آ کر نہ پکڑے, بس مجھے جانے دیا کرو, ایسے ہی جانے دیا کرو. اور حضرت نے فرمایا مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے, مجمع میرے ساتھ چلتا ہے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. ہاں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا, جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ آپ بقیع کی طرف تشریف لے جا رہے تھے, صحابہ کا ایک مجمع آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ ہو گیا, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا پھر بیٹھ گئے, زمین پر بیٹھ گئے, اور ان صحابہ سے فرمایا بھائی تم آگے جاؤ, ان کو آگے بڑھا دیا. اور جب وہ کافی فاصلے پر چلے گئے پھر آپ نے کھڑے ہو کر چلنا شروع کیا. یہ آپ کا طریقہ بھی نہیں تھا, اس طرح نہیں چلتے تھے مجمع کے ساتھ لے کر. ہاں اگر مجمع کے ساتھ کوئی چلے تو ساتھ ساتھ چلے, بالکل مجمع میں چلے, پتہ ہی نہ چلے کہ کون بڑا ہے, اس طرح چلے تو یہ طریقہ صحیح ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح چلتا ہے اس شان کے ساتھ کہ کوئی مجمع اس کے پیچھے چل رہا ہو تو یہ ناجائز بھی نہیں ہے, اگر اس کے دل میں اکڑ نہ ہو. بہرحال حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ہی نہیں تھی, اس لیے حضرت نے منع فرمایا کہ میرے ساتھ کوئی نہ چلے, فرمایا مجھے اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ میں ایسے بیٹھتے تھے کہ آنے والے کو جو آپ کو جانتا نہیں تھا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہے کون حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان میں سے ہے کون سے. اور جب آنے والوں کو جب لوگوں کا مجمع بڑھتا گیا اور نئے نئے لوگ آتے تھے اور وہ پہچان نہیں پاتے تھے, اور دوسری بات یہ پیدا ہوئی کہ جو پیچھے والے لوگ تھے وہ آپ کی زیارت سے محروم رہتے تھے, آپ کا چہرہ انور ان کو نظر نہیں آتا تھا, تو صحابہ نے مل کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کوئی تخت بنا لیا جائے جس پر آپ تشریف فرماؤ, ہم آپ کو دیکھ سکیں, پیچھے والے دیکھ نہیں پاتے آپ کو. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے ایک چوکی, تخت تو ذرا اونچی چیز ہوتی ہے, چوکی سی ایک بنائی گئی جس پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو پیچھے والوں کو آپ کی زیارت ہو جاتی تھی. لیکن آپ کی عاجزی اور ان کی ساری یہ تھی کہ جب آپ مجمع میں بیٹھتے تھے جس وقت تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ کون ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو جس کے دل میں عاجزی ہوتی ہے اس سے اس طرح ایسے اعمال اس سے ظاہر ہوتے ہیں. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اگر دو لفظ عربی کے نہ پڑے ہوتے تو میں اپنے آپ کو ایسا مٹاتا کہ دنیا کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کوئی محمد قاسم پیدا ہوا تھا، کوئی قاسم نانوتری پیدا ہوا تھا. اٹھارہ سو ستاون میں جب گرفتاریاں شروع ہوئیں ہمارے بزرگوں کی، تو مولانا قاسم نانوتری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وارنٹ جاری ہوئے ان کو گرفتار کرنے کے لیے. وہاں چھتے والی مسجد جو آج بھی موجود ہے، آج بھی وہ مسجد موجود ہے، وہاں پر آئے انگریز کے سپاہی ان کو گرفتار کرنے آئے. اور انہوں نے یہ سمجھا کہ مولانا قاسم نانوتری یہ تو کوئی ہوں گے ایسی دستار پہنے ہوئے اور چبا قبا اس میں ہوں گے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کرنے آئے، اور یہ تصور ان کے ذہن میں تھا، چھتے والی مسجد کے صحن میں مولانا قاسم نانوتوی سے ہی آ کے پوچھ رہے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہیں، کیونکہ اس وقت مولانا قاسم نانوتوی بنیان میں اور لنگی میں ملبوس تھے اور پھر رہے تھے چاہے صحن میں. انہوں نے کہا مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہیں، تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھوڑی غیر محسوس طور پر تھوڑی سی اپنی جگہ سے حرکت کی، پیچھے ہٹے اور فرمایا کچھ دیر پہلے تو یہی تھے. یہ جھوٹ نہیں، اس کو توریہ کہتے ہیں، اور اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ ایسا توریہ کرنا صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کچھ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا غیر محسوس طور پر، اور جہاں پہلے کھڑے ہوئے تھے وہاں اشارہ کیا کچھ دیر پہلے تو یہی تھے. وہ سمجھے کہ کچھ دیر پہلے اسی مسجد میں تھے اور جلدی سے کہیں اور گئے کہ بھائی جاؤ ان کو تلاش کریں. تو یہ توریہ ہے، اس کا کرنا ٹھیک ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ میں داخل نہیں ہے. یہی مقدمہ ہمارے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف میرٹھ میں قائم ہوا تھا اسی سال 1857 کے جہاد کی وجہ سے. تو عدالت میں پیشی ہوئی تو میجسٹریٹ انگریز میجسٹریٹ تھا، اس نے کہا مولانا ہم نے سنا ہے آپ کے پاس اسلحہ ہے. اور اسلحہ کیا؟ 1857 میں مولانا رشید احمد گنگوئی نے پورا توپ خانے کی قیادت کی تھی، تو اسلحہ کیا چھوٹا موٹا اسلحہ ہوتا ہے توپ خانہ. تو اس نے جب انگریز مجسٹریٹ نے یہ پوچھا کہ مولانا ہم نے سنا ہے آپ کے پاس اسلحہ ہے، تو وہاں بھی جان تو چھڑانی تھی. اگر حضرت فرماتے ہاں ہاں ہے ہمارے پاس، تو اپنے خلاف آبیل مجھے مار والی بات تھی. المرء یؤخذ باقراره، فقہ کا اصول ہے آدمی کو پکڑا جائے گا اس کے اقرار کرنے پر، تو فقہی اصول ہے. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں کو اللہ نے کیا فراست دی تھی، حضرت کے ہاتھ میں تسبیح تھی. جب اس نے یہ سوال کیا کہ مولانا ہم نے سنا آپ کے پاس اسلحہ ہے، تو حضرت نے فرمایا اسلحہ ہمارا اسلحہ یہ ہے، ایک دم جھٹکے کے ساتھ تسبیح یوں کر آگے کر دی، اس کے اوپر لرزہ تاری، ایسے جھٹکے کے ساتھ تسبیح آگے کی، ہمارے اسلحہ یہ ہے. تو اس پہ لرزہ تاری ہو گیا، روب تاری ہو گیا، اور بالآخر بری ہو گئے. تو یہ توریہ ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں. یہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر نے کیا. جب آپ کی گرفتاری کے لیے 100 اونٹوں کا انعام مقرر تھا اور سراقہ ابن مالک پہنچ بھی گئے تھے لیکن زمین میں دھس گئے، بعد میں اسلام لے آئے، قریب پہنچ گئے، پہچان لیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیکن زمین میں دھس گئے، سمجھ گئے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، بعد میں اسلام لے آئے. چوٹ تو اسی وقت لگ گئی تھی. اسی زمانے میں ایک شخص ملا حضرت ابوبکر کو، وہ حضرت ابوبکر کو جانتا تھا، حضور کو نہیں جانتا تھا. اس نے پوچھا یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ فرما دیتے کہ یہی تو ہے میرے نبی، تو معاملہ ہی سارا خلاف ہو جاتا، ان کے ساری صورت ان کے خلاف جاتی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، فرمایا ھذا الرجل یهدینی السبیل، یہ شخص مجھے راستہ دکھاتا ہے. तो उस जमाने में ऐसा होता था कि किसी को मंजिल पर पहुंचना हो किसी ऐसी जगह पर जिसका रास्ता उसको मालूम ना हो, तो किराए पर उजरत पर आदमी साथ रखते थे, वो रास्ता जिसको गाइड कहते हैं, वो गाइड रास्ता दिखाता था। तो उस शख्स ने ये समझा अच्छा अच्छा ये वो होगा, गाइड होगा, उजरत पे ये ले जा रहे होंगे कहीं किसी मंजिल की तरफ जा रहे होंगे। और हजरत अबू बकर ने नियत ये की कि ये शख्स मुझे अल्लाह का रास्ता या जन्नत का रास्ता या दीन का रास्ता दिखाता है, ये नियत करके ये अल्फाज कहे हाजा रजुल यादीन सबील। तो ये तौरिया है, ये झूठ में दाखिल नहीं है। और खुद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये इस्तेमाल किया है। आप एक जंग में पहुंचे, गजवे में एक चरवाहा आपके पास आ गया और उसने कहा कि आप लोग कहां से आए, कौन है? तो उस वक्त जासूस इसी तरह आते थे चरवाहे के रूप में दुश्मन के। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एहतियात से काम लिया और जवाब ये दिया नहनु मिनल मा, नहनु मिनल मा, कि हम पानी की तरह। उसने ये इन अल्फाज का मतलब ये समझा कि हम माँ से आए हैं जहाँ पानी पाया जाता है। और एक एक इसका ये मतलब भी है वजालना मिनल मा कुल्ला शैइन हई, आपका इशारा इस तरफ था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया है। तो आपने ये ले लिया नहनु मिनल मा, हम पानी से हैं। तो उसने ये मतलब लिया कि जहाँ अच्छा अच्छा जहाँ पानी पाया जाता है वहां से आए हैं। ये थोरिया है, झूठ में दाखिल नहीं। तो हुजूर ने किया, हुजूर के सहाबा ने किया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बतौर एहतियात के, इसका कहना कोई हरज नहीं। तो वो मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को ढूंढने कहीं और चले गए और हजरत फिर अपने रूपोशी इख्तियार फरमाई हजरत ने। हजरत मुफ्ती अजीजुर रहमान, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस कदर ऐसे हैरत को इख्तियार किया हुआ था और इसी हैरत में रहते थे आमतौर पर, कुर्ता लुंगी कुर्ता पाजामा वगैरह, लोग कोई पहचान नहीं पाता था कि ये इतने बड़े आलिम हैं। हजरत मुफ्ती अजीजुर रहमान साहिब रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी फतवे का काम किया, दारुलूम में फतवे का काम करते रहते, इसी से मशहूर हुए। तो मदरसे जाने से पहले अपने महल्ले की बेवा औरतों के पास जाते थे, जो बेवा औरतें थी, हाँ भाई कुछ मंगाना है, वो देती थी लिख के सौदा लिख के, ये मंगाना है ये मंगाना है। तो हजरत उनको लाकर बाजार जाकर सामान उनको लाकर देते। तो उनमें से ऐसा भी होता था वो कहती मैंने तो ये नहीं कहा था, बाद औरतें जबानी बता देती थी, तो वो कहती थी मैंने तो ये नहीं कहा था आप ये क्यों ले आए। तो फरमाते थे अच्छा लाओ दे दो हम वापस करके आ जाते। तो वो वापस करके और फिर जो उनका मतलूबा सामान होता था वो खरीद के उनके घर लाके देते थे, ये काम करके फिर मदरसे जाते थे। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती, और ये उनका मामूल ये था, रोजाना का मामूल यही था। और मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदीलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद में से थे। और इनके बारे में आता है कि इनकी मजलिस में जो भी बैठता था उसकी काया पलट जाती थी, काया पलट जाती थी। तो एक दफा ये कांदेला के रहने वाले थे, कहीं से कांदेला वापस आ रहे थे ट्रेन में, वहां से कांदेला वापस तशरीफ ला रहे थे। तो एक बड़े मियाँ इनको मिल गए, उनसे सलाम दुआ हुई, बातचीत हुई, उनसे पूछा भाई आप कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे मैं कांदेला जा रहा हूँ। कांदेला में किस लिए जा रहे हैं? मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा एक वहाँ मौलवी मुजफ्फर हुसैन साहब होते हैं, सुना है बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी जियारत के लिए जा रहा हूँ। और खुद यही मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब ही थे। मैं अच्छा 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 अच्छा, वहाँ से ट्रेन से जब उतरे तो लाइए हजरत मेरा सामान देने, उनका सामान भी था, वो भी मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब ने खुद उठा लिया अपने सर पर, उन्होंने दे दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है उठा लो भाई, अब चले। वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं, रास्ता तय करते हुए जा रहे हैं। अब कांदेला में तो हर शख्स हजरत को जानता था, एक छोटा सा कस्बा था। उन्होंने कहा हजरत हजरत आपने ये सामान उठाया है, और सब सलाम करने लगे। वो बहुत घबराए कि अच्छा अच्छा आप हैं। अच्छा उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये कहाँ रहते हैं, किस तरफ बातचीत में? कि बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जब उन्होंने ये बात कही थी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, तो मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब ने कहा हाँ हाँ वो थोड़ी बहुत अरबी पढ़ लेते हैं, ये जवाब दिया था। और जब वहां जब लोगों ने पहचान लिया तो इनको घबराहट हुई कि आप मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब आप हैं, मैं तो मैंने आपको अपना सामान भी दे दिया, आपने मेरा सामान भी उठा लिया। फरमाया कोई बात नहीं, अब तो मैंने सामान उठा लिया, अब जहां तुम जाओगे जहां तुम्हारी मंजिल है मैं वहीं पहुंचाऊंगा, तुम घबराओ नहीं, इसमें क्या हर्ज है। वहां लेकर गए, पहुंचाया और फिर वापस तशरीफ लाए। वो आए इनसे मुलाकात के लिए थे। एक दफा ऐसे ही हुआ, वो मौलाना एक आलिम अजमेर से आए शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब से मुलाकात के लिए रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में हजरत थानवी फरमाते हैं इनको शेखुल हिंद कहना सही नहीं है, इनको शेखुल आलम कहना चाहिए। ये शेखुल आलम थे, हजरत की तहरीरात में मैंने खुद पढ़ा जहां शेखुल आलम लिखा हुआ नजर आया दरअसल शेखुल हिंद मुराद होते हैं। अब वो वहां आए, पूछते हुए आए कि कहाँ है मौलाना शेखुल हिंद का घर, कहाँ है। पहुंचे, लोगों ने बताया ये घर है। हजरत शेखुल हिंद ने खुद दरवाजा खोला, वो बिल्कुल इसी तरह लुंगी बनियान में मलबूस थे। उन्होंने कहा भाई शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब कहाँ है। मैंने कहा आइए आइए, उनसे मिलना है जी, हाँ आप तशरीफ रखिए। उनको 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 बिठाया, आराम से तकिया वगैरह दिया और फिर वो पानी पिलाया जी। और वो पूछ रहे हैं कहाँ है शेखुल हिंद साहब। जी आप आराम कीजिए, थोड़ी देर आप पानी पी लीजिए। फिर पानी जब पी लिया, थोड़ी देर गुजरी, फिर शरबत लाके पिलाया। वो पूछते रहे, बिल आखिर उन नागवारी से जब ये कहा कि भाई मैं पूछना चाह रहा हूँ कहाँ है आप, मेरी मुलाकात क्यों नहीं करा रहे शेखुल हिंद साहब से, हजरत शेखुल हिंद से। उन्होंने कहा हजरत बात यह है कि शेखुल हिंद तो पता नहीं, लेकिन बंदे को महमूदुल हसन बंदे को ही कहते हैं। वो बहुत घबराए कि आप मेरी खिदमत भी कर रहे हैं और पाँव भी दबा रहे हैं और पानी भी लाके पिला रहे हैं, शरबत भी पिला रहे हैं, आपने पहले नहीं बताया कि आप खुद हैं। और ऐसी हैत ऐसी आजी इनके सारी के कोई पहचान ही ना सके। तो ये हमारे बुजुर्गों का हाल था। फरमाया इसमें क्या हर्ज है, मैंने आपकी कुछ खिदमत कर ली। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह दारुलूम के मेहमान खाने से गुजरते थे, 12 बजे तक बुखारी शरीफ पढ़ाते थे, वे मेहमान खाने से गुजरते थे। रात का अंधेरा भी होता था जिसमें लोग सो रहे होते थे, तो मेहमान खाने में एक साहब आए हुए थे। तो ये गुजरने लगे हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा अरे भाई इधर आओ। हजरत तशरीफ लाए, अब अंधेरा था, उनको क्या पता कि हजरत है। उन्होंने कहा ये मेरा हुक्का जरा भर दो, रात बहुत हो गई, हुक्का भर दो, कोई है नहीं। तो हजरत ने कहा अच्छा जी बहुत अच्छा, थके हुए रात 12 बजे तक बुखारी शरीफ पढ़ाई, हजरत ने उनकी चिल्लम भरी, हुक्का भर के उनको दिया और फिर तशरीफ ले गए। तो ये हमारे अकाबिर का ये तवाज़ो, आज भी इनके सारी तकब्बुर वाले ऐसा कहां कर सकते हैं। एक हिंदू ट्रेन में सफर कर रहा था हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ, मिस्टर था वो, तो बैतुल खला गया और मुंह बनाता हुआ वापस आया, आके बैठ गया अपनी जगह। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए और उठकर वहां तशरीफ ले गए बैतुल खला, तो देखा वाकई वो बैतुल खला में नजासत गंदगी से भरा हुआ था। हजरत ने उसको खूब पानी से अच्छी तरह, लोगों की नजाफतें पड़ी हुई और कितनी बदबू आ रही होगी, मगर हजरत ने उसको अच्छी तरह साफ करके चमका दिया। फिर उस हिंदू ऑफिसर के पास आके कहा अब आप तशरीफ ले जाइए, वो बैतुल खला साफ कर। हालांकि उसने कुछ नहीं, वो मुंह बनाता हुआ वापस आया। हजरत समझ गए कि मामला क्या है। फरमाया आप तशरीफ ले जाइए, बैतुल खला बिल्कुल साफ है। तो उस वक्त चूंकि वो तो बिल्कुल मचल रहा था, उसको तो फरागत का तकाजा था जोरों पर, तो उस वक्त वो फौरन गया, फारिग होके आया और उसने मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर ये कहा कि जनाब की ये आजी इंकसारी है जो समझ से बाहर है, आप जनाब की ये इनायत है जो समझ से बाहर है। नहीं, वो हिंदू एतराफ करने पर मजबूर हुआ। حالانکہ حضرت بھی فرما دیتے سوچ لیتے میں تو بہت بڑا عالم ہوں، میں تو بخاری پڑھاتا ہوں دارالعلوم میں، بڑے بڑے علماء کا میں استاد ہوں، میں کیوں جاؤں ایک ہندو کی خدمت کروں؟ یہ ہے آج جی ان کی ساری، یہ جب آ جائے تو آدمی تو اپنے آپ کو جانوروں سے بدتر سمجھتا ہے، انسان تو انسان ہے. تھانہ بھون میں ایک مرتبہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹرین سے اترے، اپنے شیخ کے پاس جا رہے تھے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. جب وہاں پہنچے تو رات گئے، وہ ریل پہنچی پلیٹ فارم پہ بالکل سناٹا. وہ تھانہ بھون تو ویسے ہی ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، کوئی بڑا اسٹیشن کوئی جنکشن نہیں تھا، سو چھوٹا سا ایک اسٹیشن تھا، وہاں گاڑی آ کے رک جاتی تھی چند منٹ کے لیے. تو ایک خاندان اترا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تھے، باقی وہ خاندان تھا، ایک آدمی تھا اس کے ساتھ، اس کے بیوی بچے وغیرہ تھے. اب وہ آواز لگا رہے قلی قلی کہاں ہے، قلی کہاں ہے، قلی کہاں ہوتا. رات بہت گزر چکی تھی، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، انہوں نے اپنا رومال ایسے باندھا جیسے قلی باندھ دیتے ہیں. فرمایا لائیے لائیے کیا ہے، ایسا ظاہر کیا کہ جیسے قلی یہ خود ہے. مفتی شفیع صاحب نے اپنے آپ کو قلی ظاہر کیا، رات کا اندھیرا بھی تھا اور رومال وغیرہ باندھ لیا. لائیے لائیے کون سا سامان ہے، وہ سمجھا کہ یہ قلی ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ سامان ہے اور یہ تھوڑی دوری ہمارا گھر ہے، وہاں تک لے کے چلنا ہے. اب سامان سارا دبلے پتلے جسم کے ساتھ، سامان بھاری سامان اٹھایا اپنے سر پہ اور لے کے جا رہے ہیں. اتنا بڑا جو بعد میں مفتی اعظم پاکستان بنا، دارالعلوم دیوبند کا مفتی اور استاد، اور عمل دیکھیے. تو وہ پہنچے وہاں، کچھ دور گھر تھا وہاں تک اٹھا کر لے کر گئے. اور وہ جب اپنے ملنے ملانے میں مصروف ہوا اور وہ پوچھ بھی رہا تھا بھائی پیسے کتنے لیں گے آپ، حضرت نے فرمایا بھائی آپ چلیں تو صحیح، میں آپ کا سامان تو پہنچا دوں پہلے. اب وہ سامان پہنچایا اور وہ اپنے ملنے ملانے میں لگا اور مفتی صاحب وہاں سے چپکے سے وہاں سے واپس ہو گئے. پھر خدمت کا موقع مل گیا، بس خدمت کر لی اور پیسے بھی نہیں لیے، بس یہ خدمت کر لی. یہ تھی آج ہی ان کی ساری ہمارے بزرگوں کی. یہ تکبر والوں کا کہاں نصیب ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مٹا رکھا تھا. مولانا علامہ سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ جب حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس نہیں آئے تھے تو تصوف کا مذاق اڑاتے تھے. سب 8 بجے ہے نا نماز. مولانا ظفر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ سے بڑی ان کی دوستی تھی اور بے تکلفی بھی تھی، تصوف کا مذاق اڑاتے تھے. ایک دن کسی خط کے جواب میں، انہوں نے خط میں کچھ ایسی کچھ جملہ لکھا ہوگا، اس کے جواب میں مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب علاء السنن، عربی زبان میں جو انہوں نے فقہ حنفی کی خدمت کی ہے، یہ قرض ہے دوسروں پر، ایسی کتاب لکھ کر وہ گئے ہیں کہ یعنی آدمی سوچتا رہ جائے کہ یہ شخص کیا چیز تھا. علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھانجے تھے. تو مولانا علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو نے ان کو ایک خط میں جواب میں ایک شعر لکھ دیا، کال را بگزار مرد حال شو، تم مذاق اڑاتے رہتے ہو ہر وقت تصوف کا. کال را بگزار مرد حال شو، پیشے مرد کامل پامال شو. کہ کال جو ہے نا، جو علم تمہاری زبان تک ہے، اس سے آگے بڑھو، مرد حال بنو، اس پر اس کا دل پہ بھی تو اثر ہو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی مرد کامل ہو، اللہ والا ہو، اس کے آگے اپنے آپ کو فنا کر دو، مٹا دو، پیشے مرد کامل پامال شو. بس وہ جب خط پہنچا ہے اور انہیں کھول کے پڑھا تو یہ شعر پر جب نظر پڑی، وہ وقت تھا قبولیت کا، اس شعر کی چوٹ بالکل دل پہ جا کے لگی. تو تھانہ بھون آ گئے، تھانہ بھون پہنچے، ایک مجلس حکیم الامت کی اس میں بیٹھے اور صحن میں رونے بیٹھ گئے. صحن میں ساروں قطار مجلس کے بعد صحن میں بیٹھ کے آنسو بہانے لگے مسجد کے صحن میں. کسی نے پوچھا کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے؟ تو جواب دیا کہ ساری زندگی جس چیز کو علم سمجھا تھا وہ علم نہیں تھا, علم تو ان کے پاس ہے. حضرت تھانوی کی طرف اشارہ کیا, علم تو ان کے پاس ہے, میں نے جس چیز کو علم سمجھا تھا وہ علم کہاں تھا. واقعی یہ علم نہیں ہوتا جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, یہ علم تھوڑی ہے, یہ علم کے نقوش ہیں, یہ علم نہیں ہے. یاد رکھیے گا, یہ قرآن کریم, یہ قرآن کریم نہیں ہے, یہ قرآن کریم کے نقوش ہیں. ادب اس کا بھی ضروری ہے. یہ علم, یہ علم جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ علم نہیں ہے. بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, نسائی شریف, یہ علم نہیں ہے. علم کے نقوش ہیں, نقوش. علم کیا چیز ہوتی ہے؟ علم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہمارے بزرگ ہے, گلگت جا رہے تھے, وہ گاڑی میں سوار تھے, تو ایک جگہ لکھا ہوا آیا گرم پانی, تیر کا نشان آگے بنا ہوا تھا. دوسرا کچھ دیر آگے چلے تو پھر لکھا ہوا آیا ہاٹ واٹر, تو وہ بھی پھر تیر کا نشان بنا ہوا تھا. جب دو دفعہ ایسا ہوا, انہوں نے ڈرائیور سے کہا بھائی یہ کیا ہے گرم پانی, پہلے گرم پانی لکھا ہوا تیر کا نشان کے آگے ہے, پھر یہ ہاٹ واٹر لکھا ہوا انگلش میں, یہ بھی آگے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کہ اس نے کہا ہاں یہاں ایک گرم پانی کا ایک چشمہ ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ دو دفعہ یہ بورڈ گزر چکا, اب تو میرا بھی. اچھا تیسری دفعہ کیا ہوا؟ تیسری دفعہ ایک مقامی زبان میں, ان کی گلگتی زبان میں لکھا ہوا تھا گرم پانی, اور آگے ایک تیر کا نشان بنا ہوا تھا. جب تین دفعہ ایسا ہو گیا, انہوں نے ڈرائیور سے کہا بھائی جہاں یہ راستے میں آئے گا تم روکنا, میں بھی دیکھوں گا کون سا ہے گرم پانی, دیکھوں تو صحیح. یہ تین دفعہ تیر کا نشان آگے آگے آگے, ہم بھی دیکھیں اس کو. تو یہ ہو گیا سبق سے پہلے سبق کا مطالعہ, دوسرا والا جو ہے وہ سبق ہو گیا, تیسرا سبق کے بعد تکرار, جو ہمارے یہاں تین دفعہ ہوتا ہے. تو تین دفعہ یہ گزر گیا تو ان کو بھی شوق ہوا. وہاں جب پہنچے گرم پانی, واقعی چشمہ تھا گرم پانی کا, قدرتی طور پہ گرم پانی نکل رہا تھا. انہوں نے انگلی ڈالی, انگلی ڈال کے وہ اتنا گرم پانی تھا کہ فوراً نکالنی پڑی, شدید گرم پانی قدرتی طور پہ زمین سے نکل رہا تھا. لیکن نکالتے ہی بس وہ آبلے پڑ گئے انگلی پر, اتنا گرم پانی تھا. لیکن سبق یہ حاصل ہوا کہ علم اس کو کہتے ہیں جو عمل پہ مجبور کر دے, علم اس کو کہتے ہیں جو عمل پر مجبور کر دے. اگرچہ کہ عمل کرنے میں نقصان ہی کیوں نہ ہو, لیکن علم وہ ہوتا ہے جو عمل پہ مجبور کر دے. تو تین دفعہ گزرا گرم پانی, ہاٹ واٹر, اور اپنے مقامی زبان میں تو تین دفعہ علم ہو گیا ان کو کہ ہاں کوئی گرم پانی ہے. ایسا علم ہوا کہ اس نے عمل پہ مجبور کر دیا, ایسا عمل پہ مجبور کیا کہ نہ صرف اس کو دیکھا چشمے کو بلکہ اس کے اندر انگلی بھی ڈال دی. اس کو علم کہتے ہیں. کتابوں میں تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور یہ ہے وہ ہے, نماز پڑھتے ہیں. علم وہ ہے جو عمل پہ مجبور کرے, وہ علم ہے, ورنہ وہ علم کے نقوش ہیں. تو فرمایا ساری زندگی جس کو علم سمجھا تھا وہ علم تھوڑی تھا, علم تو ان کے پاس ہے, ان بڑے میاں کے پاس ہے, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کہا. اور اسی موقع پر یہ اشعار کہے کہ صحن مسجد میں کھلا ہے میں قدا, اب جو زاہد تھا وہ میں آشام ہے. یہ مسجد کے صحن میں اللہ کی محبت کا شراب خانہ کھلا ہوا ہے. تو پہلے جو زاہد خشک تھا, اللہ کی محبت کی شراب پینے کو پسند نہیں کرتا تھا, اب تو وہ جام کے جام پی رہا ہے. اور آج ہی آیا مزہ قرآن میں, جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا, چھوڑ کر تدریس و درس و مدرسہ شیخ بھی رندوں میں اب شامل ہوا. یہ اشعار اس موقع پر کہے گے, یہ آج قرآن میں مزہ آیا, قرآن سن کر آج مزہ آیا, آج ہی آیا مزہ قرآن میں, جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. اور چھوڑ کر تدریس و درس و مدرسہ, پہلے صرف اس بات کو ہی سمجھتے تھے کہ خالی مدرسہ ہی بہت ہے, لیکن کہا نہیں اب یہ نہیں, مدرسہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے, لیکن اب اللہ کی محبت کی شراب پینی بھی ضروری ہے, کسی اللہ کی محبت رکھنے والے سے, کسی اللہ والے سے. تو رخصت ہوتے وقت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ کچھ نصیحت فرما دیجیے. نصیحت فرما دیجئے. تو حضرت نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر آنکھیں کھول کے فرمایا. یہ حضرت کا ایک خاص انداز تھا, اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوتی تھیں. یہ اللہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ کچھ نصیحت فرما دیں تو آپ دل میں ڈال دیں کیا نصیحت کروں. حضرت نے فرمایا جب علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ نصیحت فرما دیجئے تو میں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ اتنا بڑا یہ عالم, محقق عالم جس کا شرق اوسط میں شہرہ ہے, شہرت ہے بہت, جس کی اردو سے زیادہ اس کی عربی اچھی ہے, اردو سے زیادہ ان کی عربی اچھی تھی, تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں میرے دل میں ڈال دیجئے میں ان کو کیا نصیحت کروں. تو یہ بس یہ پورا عمل ایک سیکنڈ میں یا اس سے بھی کم حصے میں ہو جاتا تھا. تو حضرت نے آنکھیں بند کی, کھولی, پھر فرمایا آپ جیسے محقق عالم کو میرے جیسا طالب علم کیا نصیحت کر سکتا ہے, مگر بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلا اور آخری سبق اپنے آپ کو مٹانا ہے. یہ بات اپنے آپ کو مٹانا ہے آج ان کے ساری سیکھنا ہے. پھر یہ ہوا کہ علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آنے والوں کی چپلیں سیدھی کیا کرتے تھے خود ہی اپنے طور پر, آج بھی ان کے ساری کی وجہ سے. تو بھائی یہ آج بھی ان کے ساری بس اس کا سب سے اچھا ذریعہ وہ کسی آج بھی ان کے ساری والے کی صحبت ہے. بس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بکری والوں میں تواضع ہوتی ہے اور گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے, اونٹ والوں میں کینہ ہوتا ہے. دیکھیں بکری میں تواضع اور عاجزی انکساری ہوتی ہے بکری کے اندر. تو حضور نے فرمایا اس کے جو پالنے والے ہیں نا بکری والے ان میں بھی عاجزی انکساری آ جاتی ہے بکری کی وجہ سے, ساتھ رہنے سے جانور کا اثر منتقل ہو جاتا ہے. اور اونٹ جو پالتے ہیں جو لوگ ان میں کینہ ہوتا ہے, کیونکہ اونٹ کے اندر کینہ ہوتا ہے, اونٹ کینہ بہت کینہ رکھتا ہے اپنے اندر, قدرتی طور پہ اس کے اندر کینہ پایا جاتا ہے. تو اس کے پالنے والوں میں بھی کینہ آ جاتا ہے اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. اور گھوڑے میں تکبر ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے, گھوڑے کے ساتھ رہنے سے گھوڑے پالنے والے. آج بھی متکبرین جو متکبر والے ہیں نا بس اشارہ کافی ہے, اشارہ تکبر والوں کے بڑے بڑے استول ہیں, ان کی گھوڑیوں کی ریس لگتی ہے, شرطیں لگتی ہیں. تو گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیونکہ گھوڑے میں تکبر ہوتا ہے اس کے ساتھ رہنے سے ان میں بھی تکبر آ جاتا ہے جو ساتھ رہتے ہیں. تو بھائی جب جانوروں کے اثرات ہیں تو انسانوں کے نہیں ہوں گے, اللہ والوں کے نہیں ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آج بھی ان کی ساری تواضع کی دولت سے ہم کو مالا مال فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.